ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما فضل الله والذي تخافون نشوزهن فأجروهن وأجروهن في المعراج وبدرهن فإن أتاناكم فلا تقوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا مستبيلا اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحكيم الخبير اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الرسل برادران گرامی کوئی بھی معاشرہ جب اپنے حسن سے نکلتا ہے تو اس میں بے تحاشا ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے اور اسلامی معاشرہ خصوصاً کیونکہ اس کی اصل احکام الہی پہ استوار ہے اس کی اقدار بہت قیمتی جب ہم بحثیت مسلمان اپنی اس اصل سے بھٹکتے ہیں تو جو ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے وہ صرف معاشرے کو متاثر نہیں کرتی بلکہ دو عالم کو متاثر کرتی ہے آنے والی نسلوں کو متاثر کرتی ہے آگے جانے والے افراد کو متاثر کرتی ہے عجیب بات ہے کہ ہمارا آج کا جو کردار ہے وہ کسی بھی طرح عہد جاہلیت کے کردار سے کم نہیں سوائے ہمارے دعوے اسلام کے اللہ ماشاء اللہ سب تو نہیں اللہ کے نیک بندے یقیناً ہیں شرفا ہیں لیکن عمومی حالت جو ہے اسے دیکھا جائے تو عہد جاہلیت کے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسر سے پہلے جو انسان تھے جو ان کا رویہ اور کردار تھا اس نے اور ہمارے آج کے کردار میں صرف دعوی اسلام کا فرق ہے بنا پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوی نبوت فرمایا تو بہت مشکل بات تھی کہ ایک پورے عالم کو اس کی اس روش سے یکسر نہ صرف روک دیا جائے بلکہ برائی کی ذلتوں سے پلٹا کر نیکی کی امتوں کی طرف گامزن کیا جائے میرے ناظر سوال کے مطابق اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی رعایت برتتے صبحی کلمہ پڑھ لو مسلمان ہونے کا اعلان کر دو تو جو کچھ تم کر رہے ہو وہ کرتے رہو خیر ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا تو شاید اتنی مداخلت اہل مکہ اپنی نہ کرتے اتنے زور سے وہ راستے میں حائل نہ ہوتے کیونکہ خدا کے ماننے اور اللہ کی ذات کو ماننے سے کسی کو انکار ہی نہیں کوئی چارہ ہی نہیں انسان کے پاس کہ وہ ایک ایسی ہستی کو نہ مانے جو سب پر غالب ہو آپ نے دیکھا ہندو بے شمار دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتا ہے بے شمار بت بنا دیتا ہے لیکن پھر آ کر ایک مہادیو کو مانتا ہے جو سب دیوی دیوتاؤں پر غالب ہوتا ہے اسی طرح کسی بھی مذہب کا مطالعہ کیجیے تو بلا کر وہ کسی نہ کسی نام سے ایک ایسی ہستی کو ماننے پہ مجبور ہوتے ہیں جو سب پر غالب ہیں یہ تصور تو انسان سے چھوٹ نہیں سکتا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا صحیح تعارف دیتے ہیں کیونکہ ان کے بتائے کے بغیر اس خود کوئی صفات الہیہ کو متعین نہیں کر سکتا اصل دشواری تب پیش آئی جب انسانوں کو کردار بدلنا پڑا. اب ہر ایک کی اپنی انانیت تھی، ہر ایک اپنے آپ کو بہت بڑا آدمی سمجھتا تھا، پھر اس کے اپنے ضابطے تھے، ان کی رسومات تھیں، ان کے رواجات تھے، باپ دادوں کی طرح ڈالی ہوئی باتیں تھیں. تو یہ سب کچھ انہوں نے کہا کیوں چھوڑ دیا، جسے ہم نے دوبارہ اپنا لیا اور اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے ہم یہ کہہ کر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں. اس بات کا جواب بھی یہاں سے تو بیات پیچھے اسی لیے انسان ہے جو کریم نے بہت خوبصورت دیا ہے، فرمایا بے شک اللہ کا بات بھی ہے رحم کی، اس میں کوئی شک نہیں، وہ تو وہ قبول کرنے والے ہیں اور اس کی رحمت بہت وسیع ہے، بہت بڑا رحم ہے. لیکن ہر کام کا ایک قاعدہ اور ایک ضابطہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے کمی نہیں ہوگی بخشش کی، لیکن بخشش لینے والے کا انداز کیا ہو. فرمایا اتنا متوبت اللہ الذین یعملون بجہالت ثم یتوبون من قریب. توبہ بھی تو ایسے لوگوں کے لیے ہے جو جہالت سے، نادانی سے، خطار گناہ میں ملوث ہو جاتے ہیں، لیکن گناہ کو شعار نہیں بنا لیتے، بلکہ اس کا اقرار کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور اللہ سے مغفرت چاہتے ہیں اور گناہ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. فولا یتوب اللہ علیہ، ایسے لوگوں کی توبہ اللہ قبول فرماتا ہے. اللہ علیم الحکیم، وہ جانتا بھی ہے اور وہ گانا کر بھی ہے، سمجھ دیکھا ہوتا ہے کہ کون کس جگہ سے توبہ کر رہا ہے، اس کی غلطی کی حیثیت کیا ہوگا چاہتا ہے. فرمایا ایسا بھی توبہ نے جا مرون سیاد، ایسے لوگوں کے لیے تو توبہ نہیں ہے جو برائی کو بطور پیشہ بنا رہے، برائی کرے اور کرتی چلے جائے. حتی اذا حضر احدہم الموت، حتی کہ جب وہ موت کے دروازے پر پہنچے، اس وقت کے کار اتنی تم ترآت، اس وقت کے خدا ہم اب گناہ سے باز آتے تھے، تیری تو اپنی زندگی ہی ختم ہو گئی، اب ان کا وقت ہی ختم ہو گیا، تو چلے گا کیا اور باہر کس چیز سے آئے. تو فرمایا ارشاد ہوتا ہے الانا، اب جب وقت گزر چکا، جب تو امن کی زندگی سے بیگانا ہو رہا، دنیا کے دامن تیرے ہاتھ سے چھوٹ رہا، اب تو توبہ کی کوئی ضرورت نہیں. اس وقت ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم تب تک بھی توبہ نہیں کرتے، ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ ہم تو مر جائیں گے، مرنے کے بعد پیچھے والے رہ جانے والے ہمیں چھڑا لیں گے. ہم اس کو بھی، اس کو بھی متوی کر دیتے ہیں کہ مرنے کے بعد دو چار دس دن کو بتا کر، مندر کو بلا کر، تو وہ ہماری ساری کمی پوری ہو. ہمارا ایسے لوگوں کے لیے توبہ نہیں ہے، نہ ان لوگوں کے لیے دوسری کو مر جائے. ہمارے گاہ بدن عالم عذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے تو بڑا دکھ دیا جائے. یہ زندگی کے دو پہلو واضح کر دیجئے کہ ہر شخص دو میں سے ایک نتیجے کی طرف بڑھ رہا ہے، ہر عمل اس کا ایک قدم ہے، وہ بخشش کی طرف، وہ بیجائی کی طرف بڑھتا ہے یا مطلب بیجائی کی طرف. اب یہ ہمارا ہر طرح عمل جو ہے وہ عملی زندگی پر محیط ہے، ہم کس طرح کماتے ہیں، کس طرح کھاتے ہیں، کس طرح خرچ کرتے ہیں، کس سے لیتے ہیں، کس کو دیتے ہیں، دوستی کیسے کرتے ہیں، دشمنی کا انداز کیا اپناتے ہیں. تو ان سب میں ایک بنیادی یونٹ ہے انسان کا حق. ہماری زندگی جہاں سے شروع ہوتی ہے وہ ہمارا گھر ہے، پھر محلہ، اس کے بعد شہر، اس کے بعد قوم اور ملک کی باری. تو اسلام نے آکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت اٹھ لیے بیٹھنے حکام کے تھوکنے سے لے کر حکومت کرنے تک کے اندام کسی دنیا کے کسی مذہب میں آپ کو یہ وسعت نظر نہیں آئے. اس میں ہماری زندگی کے ایک پہلو ہے جو ہماری اس دیوار ہے زاکواری کے اندر ہے, وہ ٹوٹلی ہمارا ذاتی ہے, کسی کو اس میں کوئی مداخلت نہیں. اس میں خالد ہے, بیوی ہے, بچے ہیں, جو والدین ہیں, وہ لوگ جو اس پر جن کا انحصار ہے, تو اس کو اللہ کریم نے ایک یونٹ بنایا. اور سب سے زیادہ ضروری بات اس نے یہ رکھی کہ مرنے والے کی وراثت سے اس کی بچیوں کو حصہ دیا, جسے ہم نے بالکل ہی ترک کر دیا. مختلف ہیلوں بہانوں سے ہم اس کو جائز کر لیتے ہیں. جو بڑے ہم جو بڑے دیندار کہلاتے ہیں اور اپنے ذوق میں اپنے آپ کو بڑا بادشاہ سمجھتے ہیں, ہمارا رویہ بھی یہ ہے کہ ہم انہیں کہتے ہیں بیٹا معاف کر. تو بچیوں کو جب نظر آتا ہے کہ یہ ہمیں ملنے سے رہا, تو وہ مزید کسی بے لطفی سے بچنے کے لیے معاف کر گئے اس نے, جو شرم حلال نہیں. اللہ کے نزدیک اس طرح حلال, کیونکہ یہ ایک بنیادی بات ہے کہ ارتقاء سے دولت نہ ہو. معاشرے میں چند گھر ایسے نہ ہوں جو امیر سے امیر تر ہوتے جائیں اور باقی معاشرہ غریب سے غریب تر ہوتا جائے. اس صورت حال کو روک دیا ہے اسلام. اس کا حل یہ دیا ہے کہ بیٹا جتنی دولت باپ سے لے گا وہ اسی گھر کی ہوگی, جو ایسا بیٹی کو آئے گا وہ دوسرے گھر منتقل ہوگا. تو گویا ارتقاء سے دولت سے اسلامی معاشرہ بچ جائے گا کہ کچھ لوگ امیر سے امیر تر ہوتے جائیں, کچھ غریب سے غریب تر ہوتے جائیں. تو اس طرح سے وہ تقسیم در تقسیم ہو کر سارے معاشرے میں پھیلتی رہے گی اور سب لوگ اس میں ایک سطح تک یا کم از کم کسی مناسب سطح تک ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے, جسے ہم نے مختلف ہیلوں اور بہانوں سے ہم کہہ رہے تھے ہم نے بیٹی کو بھیج دیں گے. ابھی تم نے کیوں بھیج دیا؟ کیا آپ نے اس سے سودا کر کے بھیج دیا تھا کہ ہم آپ کو بیٹا بھیج دے رہے ہیں, اس کے بدلے آپ کو ایسا چھوڑنا ہوگا؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوتا. جہیز دیتے وقت تو ہم اپنا ہی روپ بتانا چاہتے ہیں کہ میں نے بیٹی پر اتنا مال قربان کر دیا, مجھے بیٹی اتنی پیاری تھی, اتنی محبوب تھی, اتنی محبت تھی مجھے بیٹا. اس محبت میں پھر یہ تجارت کہاں سے آ گئی کہ اس کے بدلے اس کا ایسا لے لیا؟ یا تو جہیز دیتے وقت یہ کہا جائے کہ بیٹا یہ ہے تمہارا وہ حصہ جو میری جائیداد سے تمہیں آتا ہے, اگر اس پر وہ مان جائے تو بات جہیز دے. تجارت تو جانے گھر کی طرف سے ہوتی ہے, وہ اعتراض نہ کریں گے آپ مجھے جہیز نہ دیں. جس گھر میں جا رہے ہیں وہ ان کے ذمے ہیں, وہ مجھے نانو نفتا تو فارم کے ذمے ہے, میرے لباس بنانا, جوتے مہیا کرنا یا مجھے زیور پہنانا, اس کی ذمہ داری ہے آپ نے. اور یقیناً اگر ہم یہ پانچ بچیوں سے کہیں تو 99% انکار کر دیں اگر انہیں موقع دیا جائے. لیکن ہم اس سب کو ہندو حوالوں سے حلال کا پتا ہے اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ چند گھر امیر سے امیر تر ہوتے چلے اور باقی غریب سے غریب. ایک ہی باپ کی اولاد ہوتی ہے, اسی بیٹی کی اولاد مزدور ہوتی ہے, اسی کے بیٹوں کی اولاد پیٹ ہوتی ہے. ایک تنخت پیدا ہو جاتا ہے معاشرے, وہ ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے, نفرت کرتے ہیں, اور نتیجہ تن پورا معاشرہ بگڑتا. تو اسلام نے اس فیملی یونٹ کی بنیادی اصلاح یہ فرمائی ہے کہ گھر کا ہر فرد جو ہے اس کا حق اور حصہ مقرر کرنا. پھر اس نے جو تخلیقی طور پر مرد اور عورت میں جسمانی طور پر جو فرق رکھتا ہے اس کے اعتبار سے ان کے فرائض بانٹ. عورت نازک اندام ہے, وہ مشقت نہیں کر سکتی, پھر وہ کمزور ہے اپنے قانون تک کی حفاظت بازار میں نہیں کر سکتی. پھر وہ بہت شہید ہے مرد کی نسبت, اس میں بہت زیادہ قوت ہے برباد ہے. تو فرمانا وہ بچوں کی تربیت کر جنہیں بہت زیادہ شکر کی ضرورت ہے. اور یہ اتنا بڑا کام ہے, اتنا بڑا کام کہ کوئی بہت بڑا ادارہ چاہیے چند بچوں کی تربیت کے لیے, دو چار پانچ بچوں کو پالنے کے لیے, ان کی تربیت کے لیے بھی میڈیکل ایڈ سے لے کر ان کی تعلیم تک ایک بہت بڑا ادارہ چاہیے, انسٹیٹیوشن چاہیے. اور وہ سارا ادارہ ایک ماں کے وجود میں سمجھ کر آ جاتا ہے. وہ ان کی ڈاکٹر بھی ہے, وہ ان کی آیا بھی ہے, وہ ان کی استاد بھی ہے, وہ ان کی نلانے دھلانے والی خادمہ بھی ہے, وہ ان کو کھلانے پلانے والا ان کا باورچی بھی ہے, اور ان کو شکست دینے والی شفیق ماں بھی. یہ ذمہ داری مزدوری کر کے روزی کما کر لانے سے بہت بڑی ہے. آپ مزدوری غصے میں بھی کرتے ہیں تو کام کر رہی ہوتے ہیں, اور آپ ہنستے مسکراتے کرتے ہیں تو بھی کام ہو جاتے ہیں. لیکن اس کے فرائض کے لیے شفقت کو غالب رکھنا پڑتا ہے ہر حال سے. مرد کے ذمے یہ فرض عائد کر دیا کہ بنیادی طور پر تو وہ عورت کو مار دے. یہ بھی ایک عجیب معاملہ ہے, ہمارے ہاں اس کی بھی خانہ پوری کی جاتی ہے. اسلام میں جو اس کا تصور ہے وہ بہت عجیب ہے. میں نے اس موضوع پر کافی جستجو کی, مجھے یہ بات کٹکتی تھی. اسلام تو بڑا صاف ستھرا پاکیزہ مذہب ہے, تو پھر وہ عورت کی عصمت کو ایک آدمی پہ حلال کرتا ہے اور حلال اللہ کے نام پر کرتا ہے. تو جب اس کو اللہ کے نام پر ایک عورت کو ایک مرد کے لیے حلال کر دیا تو اس میں پیسے کا معاملہ کام جائے. کیا وہ آدمی اس عورت کی آبرو خریدتا ہے, اسے اس کی اجرت دیتا ہے؟ اگر یہ بات نہیں ہے تو اسے پیسے کیوں دیتا؟ اس موضوع پر ہمارے علماء نے بہت زیادہ نہیں لکھا, اشارہ تن کنایا تن باتیں ملتی ہیں, اس لیے مجھے بہت سی تلاش کرنا پڑی. نتیجہ تن یہ بات سامنے آئی کہ عورت ایک نئے خاندان میں جا کر داخل ہوتی ہے, اور خاندان کا ایک فرد یا ایک فیملی ممبر بنتی ہے. اب اس گھر میں ہر آدمی کی کچھ نہ کچھ جائیداد اور ملکیت, گھر کے مالک سے لے کر چھوٹے بچے تک یا وہ اس کی وراثت کے منتظر ہیں, یا ان کے نام پر کوئی کمرہ ہے, یا کسی کے نام پر دکان ہے, کسی کے نام پر بینک بیلنس ہے. اب جو فرد باہر سے اس خاندان میں آیا, اکنامیکلی معاشی طور پر اسے بھی ایک حیثیت حاصل ہونی چاہیے, وہ ان کا دستے نگر. تو ان کے مال سے, اس خاون کے مال سے رب کریم نے یہ مقرر فرما دیے کہ جس حیثیت کا وہ خاندان ہے اس حیثیت سے وہ ہفتے بار ادا کرے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا اپنا نکاح ہوا تو بڑا معمولی سا ہفتے مار, لیکن جب حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے اپنی بیٹی سوم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دی تو ان کا حق مال 40,000 درہم. اس لیے کہ جب حضرت علی کا نکاح حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ہوا تو مسلمان غریب تھے, ان کے پاس پیسہ نہیں تھا. اور ایسے فاروقی میں جب آپ نے اپنی بیٹی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو دی تو فتوحات میں آ کر مسلمانوں کو مالدار کر دیا. ان کی اس حیثیت کے مطابق مار کی حیثیت بدل گئی. ہم یاد یاد کرتے ہیں, بڑی دینداری یہ کرتے ہیں کہ 32 روپئے لے کر, یہ دینداری نہیں ہے, ہندو ہے. اس سے نکاح میں تو کوئی خلل نہیں ہوتا, نکاح تو ہو جاتا ہے, لیکن جو مقصد ہے آپ کے مار کا وہ ادا نہیں ہوتا. اسلام یہ چاہتا ہے کہ ایک نیا آنے والا فیملی ممبر جو ہے اس کی مالی حیثیت ایسی مستحق ہو تو اس خاندان میں اس کی حیثیت بھی بن جائے گی, یہ بھی برابر دائت پڑ جائے. تو
تو اسی لیے اسلام نے مقرر فرمایا کہ ہر خان اگر عورت اور فرد اس بات پہ راضی ہو جائے تو بغیر مار کے ہم نکاح کرتے ہیں. نکاح کرنے سے بار نسل واجب ہو جائے گی, ان کے کہنے کا بھی شریعت اعتبار نہیں کرتی. جب وہ نکاح کریں گے تو اس خاندان کی حیثیت کے مطابق مار واجب ہو جائے گی. اسی بات کو آگے بڑھاتے ہو باہر رہ جاؤ تو معمون عالم نصاب اس لفظ پہ بھی بڑی دیر ہوتی ہے, اور بالخصوص ہمارے آج کے معاشرے میں تو جلوس نکلتے ہیں, جو تجاج ہوتے ہیں کہ عورت اور مرد کو برابری دی جائے, اور بڑے بڑے اعلیٰ خاندانوں کی بالخصوص ہمارے حکمران کرتے کہ خواتین اس میں زیادہ پیش پیش ہوتا. اس پرانے پاک میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ مرد حاکم ہے اور مجھے یہ لفظ اردو کا لفظ حاکم جو ہے یہ گھٹتا ہے, کیونکہ ہمارے ہاں حاکم کا تصور کچھ اور سا ہے. ہمارے ہاں حاکم کا تصور ایک جاگرانہ تصور کا ہے کہ جو شخص اپنی قوت سے اپنی طاقت سے اپنے روک تھام سے دوسرے کو دبا لے اور اس پر حکومت کرنا چاہیے, کیونکہ ہمارا حکومت کا بھی لکھے یہ کوئی کسی طرح ہیرا پھیری کر کے قابض ہو جائے اس کو ڈگا رہے وہ ہاتھ. اسلام میں حکومت کا یہ رسول ہے, ایسی حکومت تو اسلام کو قبول نہیں کرتا بلکہ ظلم ہے دوسری حکومت. اسلامی حکومت کا تصور کیا ہے کہ جو اپنے علم میں اپنی اہلیت استعداد میں اپنی صلاحیت میں اس عمدے سے عمدے بہت زیادہ سربلند ہو, وہ اس عمدے کا انتظامی سربلا ہو ہر دن سے مراجی, نہیں کہ وہ لش لے کر بیٹھ جائے اور کسی کو سر نہ ہلانے دے, یہ نہیں, بلکہ آپ ایک یونٹ جب بناتے ہیں تو اس کی ضروریات پورا کرنے کے لیے اس یونٹ کے ممبر کسی کا مختلف مسئلہ ہوتا ہے دوسرے کا مختلف ہوتا ہے, پھر آپ کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں تو اس نتیجے کو نافذ کرنے کے لیے آپ کو ایک قوت پائے گا چاہیے, ہر وقت نافذ کرنے میں نہیں آئے گا. تو وہ قوت نافذہ یا وہ انتظامی حیثیت یہ اللہ کریم نے فرمایا وہ بنتی ہے گا, اور یہاں بھی مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ بات بالعموم ہے. افرادی طور پر ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی فیملی میں کوئی عورت اتنی ذہین اتنی باصلاحیت ہو کہ وہ گھر کو چلانے کا کام کرے تو یہ درست ہے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ مرد گھر کا انتظامی سربراہ ہو. اب اس کی ذمہ داری میں دو باتیں آ سکتی ہیں, سب سے مستقل یہ بات ہے کہ اللہ نے اسے سربراہ بنایا ہے, لہذا وہ اللہ کے ساتھ اپنے خاندان کے تعلقات کو درست کرے. پہلی ذمہ داری, کیونکہ اسے یہ انتظامی سربراہ رب العالمین نے بنایا, تو پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ گھر کی عورتوں کے گھر کے بچوں کے گھر کے افراد کے وہ رابطے وہ تعلق جو رب کریم سے ہونے چاہیے ان کی نگاہ داشت ہو. اس کی طرف ہم نے یکسر بے فکری کا ذریعہ اختیار کر, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عورتوں کو تعلیم کی یا عورتوں کو عبادات کی یا عورتوں کو ان کی کیا ضرورت ہے, وہ ٹھیک ہے بس گھر چل رہا ہے, اور عورتوں کو ہم نے لگا دیا اسی کام میں, مکان صاف ہونا چاہیے, فرنیچر ایسا ہونا چاہیے, قالین ایسا, اور ایسی سادہ ہے بیچاری کہ صرف کسی چھوٹی سی بات پر بگڑ کر اسے طلاق دے دی جاتی ہے, وہ نہ گھر اس کا رہتا ہے نہ قالین اس کا رہتا ہے نہ اس کا قرآن کا رہتا ہے نہ سامان رہتا ہے, چند منٹوں وہ گھر سے اکھاڑ کر پھینک دی جاتی ہے. اس کے باوجود وہ نسل انداز نسل اس میں لگی ہوئی ہے, اور جو اصل کام ہے وہ مرد نے عمدن اپنے ذمہ داری سے پتا ہی کر اسے بے آسرا چھوڑا. ماں ہو، بیوی ہو، بیٹی ہو یا بہن، بہت کم ایسے لوگ ہیں جو ان کی آخرت کا درد رکھتے ہیں، بہت کم. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آنے والی نسل جو ہوتی ہے اس کی دنیا بھی بگڑ جاتی ہے. اس کا ایک بگڑا جو دنیا میں ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نئے بچے جنہیں ہم نے لوہیاں دے دے کر پالا ہوتا ہے وہ پھر ہماری کہانی ہو جاتی ہے، اور ہم تب بھی یہ حقیقت نہیں پا سکتے کہ یہ کیوں میری داری نوچ رہا ہے. اس کی دوسری کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب وہ دودھ پی رہا تھا تو اس کی ماں جا کر ذکر نہیں کر سکتی، جب وہ ننگا ننگا سا بچہ ہاتھ میں ٹکڑا پکڑے کھانا کھاتا تھا تو اس کی ماں سے بات کری جو ہوتا نہ کیا. پہلے تو ہم سے بغیر اس امتیاز کے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہو اس کے گھر بننا چاہتے ہیں. اب جو رزق حرام ہم دیں گے اولاد کو، جس پر ان کی تربیت ہوگی، اس حرام سے ان کی زبانیں بے باک ہوں گی، ان کی نگاہیں بے حجا ہوں گی، ان کے ذہن زہریلے ہوں گے، اس سے ہم بھلائی کی توقع کیوں رکھتے ہیں؟ پھر ایسے لوگ جو حلال لاتے ہیں تو جان رکھیں حلال کے ساتھ وہ اور پیر لیے حلال ان کے لیے بات، رزق حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو. حلال تک تو میں اور آپ کما کر لے آئے رہنے میں توفیق دی، لیکن اسے طیب رکھنا یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، یہ اس حل کی خاتون کے بس میں جو اس کو بناتی اور پکاتی. تو جب وہ خود طیب نہیں ہے، وہ اپنی طہارت کی پرواہ نہیں کرتی، وہ خود اللہ کی عبادت نہیں کرتی، وہ خود اللہ کا ذکر نہیں کرتی، وہ خود نماز روزہ نہیں کرتی، تو وہ طیب کیسے دے گی؟ پھر معاشرے نے عجیب عجیب خرافات ایجاد کی. آپ ایک اس نئے بارش کو لیں تو فقہ میں یہ بات بڑی واضح ہے کہ عورت جب آٹا نہیں گھومتی ہے تو آٹے کا کوئی روزہ ناخن پر جمع ہوا رہ جائے تو جب تک اسے خرچے کی نئی گونج نہیں ہوگا، اس آٹے پر سے گزر کر ریزا ناخن گیلا نہیں ہوگا، پانی اوپر سے گزر کرے گا. تو یہ جو نیل پالش ہے تو پورا کمبل ہے اتنا تھک کہ اس سے کبھی لڑاوٹ نیچے نہیں جاتی. تو صرف ایک نیل پالش کی وجہ سے عورت پر غسل واجب ہو جائے تو وہ نہیں ہوتا تھا جب تک اسے نقصان وضو کرے تو جب تک اس کو صاف کر کے ہاتھ نہ دے اس کا وضو نہیں ہوتا. اب آپ صرف اس ایک وجہ سے اندازہ لگا لیں کہ ہمارے کتنے فیصد گھر ہیں جن میں طاقت کا سوال ہی پیدا نہیں. اسی ایک وجہ سے باقی جو دینی کوتاہی ہے یا دین کو نہ سمجھنے کی جو کمزوری ہے یا طہارت کے مسائل کو نہ جاننے کی جو خرابی ہے، وہ اس سے علاوہ ہے. اس ایک فیشن کے تو ہے کتنے فیصد گھر ہیں جن میں وہ جو کھانا پکتا ہے وہ طیب نہیں ہوتا، حلال ہو بھی تو طیب نہیں ہوتا. تو جب ہم ناپاک کھائیں گے دل میں کہاں سے ہوا ہے؟ جو نئے معصوم بچے ناپاک دودھ پیئیں گے، ناپاک غذا کھائیں گے، تو مرد اس بات کو پوچھنا ہوا رہے یار پروان ہوگا عالم نشا کے پردھان ہے ہمیں کوئی ٹرنلی دے دی اور منیشی دے دی، یہ نہیں ایک ذمہ داری دے دی اخراج خانہ کی، دین اور دنیا دونوں کی حفاظت کی. تو یہ تو پھنس گیا، یہ تو مارا گیا. اس کی جتنی ذمہ داری بڑھ گئی کہ وہ ان کے دینی تعلیم کا ذمہ دار ہے، وہ ان کی دینی واقفیت کا ذمہ دار ہے، وہ ان پر دین کے عمل کا ذمہ دار ہے، اس کے ساتھ ان کے نام و نقشے کا ذمہ دار ہے. یہ ذمہ داری کیوں نہیں؟ تو ماں فضل اللہ وعدہم علی وعد، ایک بات تو یہ ہے کہ تخلیقی طور پر مرد کو کرنی بنایا خاتون کے لیے. ایک اسی کو مرد مجبور ہے جو وہ بھی ہے اللہ کی طرف سے تخلیقی طور پر دی گئی، پارٹنر نہیں ہے، اللہ کا نبی ہے. اور انبیاء کے بارے تو کوئی رائے تو نہیں دی جا سکتی، تو ایک بات ہے کہنے کی کہ اگر وہ اپنا کھانا جو ہے نا وہ اپنے ہاتھ سے پیدا کرتا تو مزہ آ جاتا، پکانے سے کھانا تو بھیج نہیں ہوتا. کام سلطنت نے سرکار
اور روٹی کما کر پڑھا مفسرین لکھتے ہیں فرشتہ تھا اللہ کریم کی جانب سے اس کی بات نے حضرت کو جھنجھوڑ دیا دعا کی سارے راہ مجھے کسی کام پر لگا دیا بات تو اس نے ٹھیک کی ہے اللہ کریم نے انہیں یہ موضوع عطا فرما دیا کہ لوہا ان کے ہاتھ میں
کہ مرد فطرتا عورت کی نسبت مضبوط آزادہ بھی ہوتا ہے مضبوط ذہن کا بھی ہوتا ہے اور مضبوط سوچ بھی رکھتا ہے اور کام کرا بھی سکتا ہے. دوسری ڈیوٹی وہ ہے جو کسبی اور اختیاری ہے ووٹن اب والے نئی مال مال والی آ گئی کہ عورت کا جس فیملی یونٹ کا ایک ممبر بنے تو اس کی ساری جو تھی وہ اہمیت وہ مرد نے اپنا مال دے کر پیدا کی اسے مال دے کر باقی تمہارا جو خاندان کے برابر اسے ایک ہے حیثیت یہاں سے تو بہار یہ حل کرتے ہیں کہ حکومت کرنے کا حق اس آدمی کو حاصل ہے جو دینی دنیا بھی دونوں اعتبار سے قوم میں ممتاز ہے جسے نہ دین آتا ہو نہ دنیا کی اہلیت و صلاحیت ہو اسے شرح حکومت کرنے کا حاصل نہیں جتنا اللہ کریم نے خود جسے حاکم بنایا یہ کافی تھا اللہ نے حکم دے دیا یہ حاکم ہے بس ختم ہوگی فرمایا نہیں اللہ نے اس کے ساتھ لازم اپنی دلائل دیے ہیں کہ بھائی میں خواہ نہیں بنا رہا ہوں اس لیے بنا رہا ہوں کہ ایک تو تخلیقی طور پر جسمانی طور پر عورت کی نسبت بہت مضبوط ہے دوسرے یہ ہے کہ عورت کی اس گھر میں جو حیثیت ہے وہ بنی مرد کے مال سے تو اس لیے مرد کو حاصل ہے کہ وہ منتظر میں آلہ ہو یا امیر ہو تو اسی سے یہ بات اخذ ہوتی ہے کہ حکومت جاگرانہ قبضے کا نام نہیں اور یہ اتنی سخت بات کہ اللہ بڑا سخت حساب دیں گے اس بات کا کہ تجھے کس نے حق دیا تھا کہ تم میری مخلوق پر حکومت کر اور حاکم ذمہ دار ہے پوری اس ملک کے رہنے والوں کے دینی اور دنیاوی امور کا جہاں حکومت کا ایک چھوٹا سا اہلکار کسی غریب کو تھپڑ مارتا ہے اس کا جواب اس ملک کے سربراہ کو دینا ہوگا جہاں ایک چھوٹے سے چھوٹا پورا حکومت کا کسی سے رشوت لیتا ہے کسی کو انصاف دیتا ہے کسی کو کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا تاریخی جملہ پوری قوت سے موجود ہے. سامنے ایک شریف خاندان کو خصوصی کی حالت میں پایا تو بیت المال سے ان کے لیے ہٹا دیا اور وہ کہا ملازمین کے لیے جو رسواد ہو گئے پیٹ کو ڈال کر ہم موجود ہیں تو جہاں گھومتے تھے اٹھا کر چھوڑا ہے کہ فرمایا نہیں قیامت کو دجلہ کے کنارے کو کتا بھوکا رہ گیا تو خطاب کا بیٹا پکڑا جائے گا تو میں کہوں کچھ میں یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں ان کی خبر گیری کروں تمہاری نہیں ہے میں خود اٹھا کر لے جاؤں. حکومت اتنا آسان کام نہیں ہے جتنا ہمارے حکمرانوں نے سمجھ رکھا بہت مشکل کام ہے. حکومت کی حد تک تو بڑے حساس ہوتے ہیں حکومت کے خلاف تو کوئی بات برداشت نہیں کی جاتی لیکن باقی امور کو جو کسی جس کا جی چاہے اسے کوئی نہیں بولی تو یہ حکومت فیملی یونٹ سے شروع ہوتی ہے کہ مرد میں اس کا کلمہ حاکم نہیں کروں گا کیونکہ آج کے انہوں نے اتنے ظلم کیے ہیں کہ حاکم کے حصے سے ڈر لگتا کوئی شریف اور میر بھی ہو تو آپ حاکم کہہ دیں تو آج بھی ایک دفعہ وہ کام جاتا ہے پڑھ لکھ کر ساتھ تو اس کے لیے موضوع جو اس کے مفہوم کو ادا کرتے ہیں وہ لفظ ہے منتظمیا تم انتظامی عمر کے جو باہمی مشورے سے فیملی یونٹ اختیار کرتا ہے اس میں بچوں کو مارے بچے پر آپ کی بات مسلط نہیں کر سکتے سوائے اس لیے کہ جو شریعت نے حکم دیا ہے وہ اس سے منوائے
اپنی بات نہیں اللہ کی بات. تو فرمایا رجال حکم وامون عال النساء مرد من کے زمین آیا ہے مرد کی نسبت خاندان میں جہاں فضل اللہ و بادم اللہ بعد اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ تخلیقی طور پر مرد مضبوط ہے فضیلت رکھتا ہے. وقمان فرقوں میں نم والے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس نے اپنا مال خرچ کر کے عورت کی ایک پوزیشن ایک حیثیت پر اس لیے بھی اسے حق حاصل ہے کہ عورت کو اس سے نفع پہنچتا. اب بات رہیں گے عورت کی بھی یہ بیچاری تو معقول مودی سننا ہے کہ مرد و عورت انسانیت میں برابر ہے تکلیف شری میں برابر ہے. اللہ نے ان کی تخلیقی طور پر ذمہ داریاں بانٹ دیا ان میں سے جو اپنی ذمہ داری بہت وہ خود بھی ادا کرے گا وہ اللہ سے تو پا لے گا. عورت کی عبادت کو اس لیے کم اجر نہیں دیا جائے گا کہ عورت ہے یا مرد کو اس لیے زیادہ ثواب نہیں دیا جائے گا کہ وہ مرد ہے بلکہ جس خلوص کے ساتھ جس نے اپنے فرائض ادا کی اس سے اللہ کا انعام پائے. تو اب مساوات اسلامی کیا ہوئی کہ مرد و عورت دونوں میں مساوات یہ ہے کہ مرد اپنی ذمہ داریاں کو اس میں خوبی ادا کرے اور اپنے حقوق بغیر کسی رکاوٹ کے اسے ملے. اسی طرح عورت اپنے فرائض قبول سے ادا کرے اور جو اس کے حقوق ہیں وہ اسے بغیر کسی دقت کے مل جائے. یہ مساوات کہ مرد و عورت کو ایک بنگالی میں گزر دیا جائے یہ اسلام کے نزدیک درست نہیں ہے کیونکہ وہ تکلیفی طور پر ان میں فرق ہے ان کے فرائض میں ایک فرق ہے ان کے احساسات میں اعتراض ہے ان کی قوت میں دلواز مختلف ہے ان کی سوچیں مختلف ہیں ان کے احساسات مختلف ہیں. تو مساوات اسلامی یہ ہے کہ ایک کارخانہ دار سے کارخانہ چھین کر مزدور کو دے دیں یا زمین اس کی ہے وہ اس میں حل چلاتے ہوئے نہیں بلکہ مزدور اور مالک کو ان کے حقوق بغیر کسی دشواری کے ملے. جس آسانی سے مالک کو اپنا حق ملتا ہے اسی آسانی سے ملازم کو اپنا حق مل جائے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں. اور جس خلوص سے ملازم اپنی مزدوری اپنے فرائض ادا کرتے ہیں اسی خلوص سے مالک بھی اپنی ذمہ داری ادا کرے. مساوات اسلامی تصور یہ جو بنیادی طور پر گھر سے شروع ہوتی ہے تو میں پستا لکھا کے بالغ آدم جو اس فیملی یونٹ کو چلانے میں مرد کی مدد کرتے ہیں اس کی بات مانتے ہیں ہر بات یہ ہے اور غائبانہ تحفظ دیتی ہے اس کی اولاد کو تربیت کر کے اس کے مال کو ضائع ہونے سے بچا کر اس کی آبرو کو ہاں اور چھوڑا کام تو نہیں کرتی. کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ مرد کی آبرو کا مدار اس کے رہی ہے مرد کے مال کا تحفظ وہ کرتی مرد کی اولاد اور آئندہ آنے والی نسل کا تحفظ وہ کرتی اور غائبانہ طور پر مرد ہر وقت گھر پر نہیں کھڑا رکھ لیتا وہ تو غیر منظوری پر کام پر وہ رات کو لوٹے گا لیکن اس کی عدم موجودگی میں بھی وہ یہ پہرا دیتی رہتی ہے تو فرما اجر میں کوئی کمی نہیں آتی مزدوری کم نہیں ہوتی عورت اس وجہ سے جو عورت ہے بلکہ اسے بعض اوقات ایک میں زیادہ اجر مل جاتا ہے. بنا حسد اللہ کوئی خاتون بھی جو نیک فرما بردار ہو مال و آبرو کی حفاظت کرنے والی ہو اسے حفاظت کے جاری حاصل ہوتی ہے ساری گراوٹ ہوتی ہے اس طرح کام کرتی ہے کہ ایک ادارہ مل کر اتنا رقم پر کام کر سکتا ہے کہ وہاں حق و ضلع حفاظت اسے حاصل ہو جاتی ہے. اس صورت میں کچھ وہ یہ اوساط ہو کہ وہ نیک ہو. اب نیک ہونے کے لیے تو نیکی کو جاننا ضروری ہے تو مرد فرائض میں آ گیا کہ عورتوں کو نیک کی تعلیم ہو جائے. اب بیویوں کو بچیوں کو ماؤں بہنوں کو ہم پکڑ کر مدرسے تو وہ نصیب سکتے ہیں تو پھر یہ ہماری ذمہ داری ہوگی کہ جہاں ہم بہت سی باتیں کرتے ہیں گھر میں یا
جہاں ہم لوگوں کے قلعے شکر گھر لیے جاتے ہیں، جہاں ہم تلوار کے لڑائی جھگڑے گھر بتانا شروع کر دیتے ہیں، بہت سی باتیں ہوتی ہیں جہاں گھر کے عمر ہوتے ہیں، وہاں ہم کچھ وقت دین کی باتیں بتانے کے لیے بھی مختص کرے اپنے گھروں میں، اپنے خاندان میں، اپنی بیٹیوں کو، بیویوں کو، گاؤں بہنوں کو. حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے کہ یار یہ جو عورت ہے نا، ایک ایک خاتون اگر دو رقم گئی تو اپنے ساتھ چار چار مردوں کو لے سارا اپنے تقاریب اس موضوع کے اکثر کے ساتھ حفاظت اٹھاتے تھے. باپ پکڑا جائے گا کہ اس کے گھر میں بیٹھ کر اس نے اسے دین کتنا سکھا، بھائی پکڑا جائے گا کہ اس نے اس کے ساتھ کھیل کر جوان ہوئی اس نے کیا بتایا اسے جی، خاون پکڑا جائے گا کہ پھر تیرے پاس پہنچی تو نے اسے کیا بتایا، اور بالآخر بیٹا پکڑا جائے گا کہ جب تیری ماں تھی تو تین اس تک کوئی بات اگر نہیں پہنچائی، تو اگر کسی نے بھی اس کی دین کی پرواہ نہیں کی تو چاروں اس کے ساتھ. اللہ کریم نے نبی طور پر پورا ہمارا معاشرے کی نظام جو ہے اس کو ضرورت فرمایا ہے وہ گھر کے یونٹس، گھر میں مرد کا کردار کیا ہے، خاتون کا کردار کیا ہے اور ہماری ذمہ داری کیا ہے، اور ہم اگر اپنے گھر سے وفا نہیں کر سکتے تو قوم اور ملک دونوں گوبکوں ہیں جو ہماری وفا کی توقع رکھتے ہیں، تو بے شک اپنے آپ کے ساتھ مجھے سمجھیں، اپنے آنے والی نسل کے ساتھ مجلس نہیں ہے، اپنے گھر کے اخلاق کے ساتھ مجلس نہیں ہے، وہ معاشرے، ماحول، محلے یا قوم یا ملک کے ساتھ کیسے مجلس ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ ہم اصلاح چاہتے ہیں حکومت کو بدلنا. میرے خیال میں ہماری اصلاح کا راز ہے اپنے آپ کو بدلنا. حکومتیں بدلتی رہتی ہیں، افراد بدلتے ہیں، حالات نہیں بدلتے، نام بدلتے ہیں، کام نہیں بدلتے، لیکن جب ہم ایک فیملی یونٹ سے بدلنا شروع کر دیں گے تو حکمران بھی ہمارے ہی گھروں میں بدلتے ہیں، یہی سے جاتے ہیں، وہ یہاں سے دین بچپن سے لے کر ایک دینی تربیت، ایک نیتی اور صلاحیت لے کر جائیں گے تو وہاں ریک ہوں گے، وہاں بیٹھنے کے بعد وہ آپ کا آواز نہیں سنیں گے. حاضری میں صاحب آواز کے لیے ہے کہ اپنے طور پر ہر شخص اپنے گھر کی خبر ہے، ہم سب کو اپنے گھر کا فکر کرنا چاہیے کہ میرے گھر کے افراد جو ملک پر انحصار رکھتے ہیں، ماں ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے، بہن ہے یا بچے ہیں، ان کا یہ تعلیم اور یہ ذمہ داری جو میرے سر ہے کہ انہیں اللہ کے ساتھ بھی متعلق رکھوں، کیا میں یہ ادا کر رہا ہوں گا، اور اگر نہیں کر رہا ہوں تو ہمیں کرنا چاہیے، اور اگر کر رہے ہیں تو اس کو زیادہ خلوص، زیادہ لٹ لے کر دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ شفقت، پیار اور محبت کے ساتھ منتظم کا یہ کام ہوتا ہے کہ ان کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں وہ دور کر کے ان کے لیے راستہ پیدا کرے، لاٹھی لے کر آگمانا شروع کر دے. اللہ کریم ہمیں اس کی توفیق کرنا.